بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مئی سن 2001، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں مسئلہ ملکیت زمین کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الرحمن، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال عز وجل خلق لكم ما في الارض جميعا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. دو جمعے یہاں سے غیر حاضری رہی میری. 20 اپریل کا جمعہ میں نے قندھار میں ادا کیا، مسجد خرقہ جو کہلاتی ہے وہاں، جہاں ساتھ ہی ایک عمارت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضور کا ایک تبرک جو ہے ایک خرقے کی شکل میں موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ہی مقبرہ ہے احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں وہاں کے لوگ احمد شاہ بابا کہتے ہیں محبت میں، اور جو موجودہ افغانستان کے بانی اور مؤسس ہیں. اس ملک کا یہ نام رکھا ہی انہوں نے ہے، یہ 18ویں صدی کے اواخر میں نام رکھا گیا ہے. اس سے پہلے افغانستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا، اور احمد شاہ ابدالی ہی اصل میں اس ملک افغانستان کے مؤسس ہیں. اگلا جمعہ 27 اپریل کا تیمر قرا، یہ دیر کے علاقے میں ایک قصبہ ہے، شہر ہے بلکہ، وہاں ہمارا تنظیم اسلامی صوبہ سرحد کا اجتماع تھا. اس اعتبار سے ایک بڑی، یوں سمجھیے کہ حسن اتفاق کی شکل پیدا ہو گئی کہ قندھار جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو خراسان تھا اس کا جنوبی سرا ہے. خراسان، دی گریٹ خراسان، خراسان بزرگ، قدیم خراسان، بہت بڑا ملک تھا وہ، جس میں موجودہ تقریباً پورا افغانستان بھی تھا، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ حصہ افغانستان کا، ایران کا، اور پھر یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں یہ شامل تھی. یہ سارا ملا کر ایک بلاک بنتا تھا خراسان. اس کا احادیث میں تذکرہ ہے کہ خراسان سے وہ فوجیں چلیں گی سیاہ علم لے کر، کہ جو یروشلم کو واپس لیں گی، فتح کریں گی اور اپنے جھنڈے لے جا کر یروشلم میں گاڑ دیں گی. تو قندھار اس خراسان کا جنوبی سرا ہے، اور یہ جو علاقہ ہمارا مالاکنڈ ہے جس کا یہ خاصا مرکز شہر ہے تیمور گرہ. یہ جو ہے اس کا شمال مشرقی کونا ہے. پاکستان کا یہ جو مالاکن ڈویژن ہے در حقیقت یہ پرانے خراسان کا حصہ ہے. ایران کا خراسان نامی پروونس اب بھی ہے, وہ اس خراسان کی یوں سمجھیے باقیات الصالحات نام کے اعتبار سے وہ ایران میں. یہ علاقہ چونکہ میرے مطالعے اور میری تحقیق کے مطابق خراسان میں شامل ہے, لہذا چند سال پہلے میں نے خصوصی توجہ تنظیم اسلامی کی دعوت اور تنظیم کے ضمن میں اس علاقے پر مرکوز کی, اس کو ایک علیحدہ حلقے کی شکل دی, باقاعدہ مکمل حلقہ. اور الحمدللہ کہ وہاں ہماری تنظیم اسلامی کی دعوت کی جو پذیرائی کی رفتار ہے وہ بقیہ پاکستان کے علاقوں کی نسبت سے تیز ہے, بہتر ہے. اسی جگہ پر ہم نے صوبہ سرحد کا یہ اپنا علاقائی اجتماع منعقد کیا تھا. اس کے علاوہ یہ جو دو ہفتے کے درسہ گزرا ہے اس میں سے 14 اپریل کو یہاں لاہور میں عوامی فکری محاذ پاکستان کے زیر اہتمام کراچی ہال لاہور ہائی کورٹ میں میں نے ایک تقریر کی, جاگیرداری نظام اسلام اور عدالتی تشریحات کے عنوان سے. یہ جو یہاں محاذ بنا ہوا ہے فکری عوامی محاذ, عوامی فکری محاذ, اس کے صدر ہیں سردار شوکت علی صاحب اور اس کے سیکرٹری اور روح روان جو ہے فعال آدمی وہ ہیں نثار صفدر صاحب. میری اس خطاب کا اخبار میں بھی چرچا ہوا اور نوائے وقت میں خاصی تفصیلی رپورٹنگ ہوئی تھی. پھر 1 مئی کو جبکہ میں اپنے یہ سرحد کے اجتماع سے بہت تھکا ہوا چور چور واپس آیا, ابھی لاہور نہیں پہنچا تھا کہ اسلام آباد ہی سے مجھے مانسہرا جانا ہوا. مانسہرا میں 1 مئی کو مزدور کسان محاذ کا آل پاکستان کنونشن منعقد ہو رہا تھا اور اس کے جو بھی منتظمین ہیں انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ اصرار کے ساتھ دعوت دی تھی. یہ جو محاذ ہے مزدور کسان محاذ, اس کے سرپرست ہیں مولانا ولی الرحمان, جو ایک روحانی شخصیت بھی ہے, کسی ایک خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں اور بڑی حلیم التبع اور بہت چہرے پر ان کے واقعتا نیکی کے بہت اچھے آثار ہیں. اور اس کے جو صدر ہیں وہ سردار محمد یوسف ہیں, جو ویسے اس علاقے کی سیاسی شخصیت بھی ہیں, ایم این اے بھی رہے ہیں, اس وقت ڈیفنس جو ہے نیشنل اسمبلی اس کے وہ رکن ہیں اس علاقے سے, اور پہلے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے مسلم لیگ میں, اب غالباً وہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ اجتماع بہت عظیم الشان تھا, مجھے قطعاً توقع نہیں تھی. محتاط ترین اندازے کے مطابق 15-20 ہزار انسان جمع تھے, کوئی پورے ملک میں تو اس کا کوئی شہرہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں سے قافلوں کی شکل میں جو وفود آ رہے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ صوبہ سرحد میں ایک کسان تحریک بہت پرانی ہے. ایک صوبہ سندھ میں ہوتی تھی ہاری تحریک, یہ بھی پرانی تھی. پنجاب میں کسانوں کی کوئی خاص تحریک جو ہے کبھی آرگنائز نہیں ہوئی, لیکن کچھ عرصے سے صوبہ سرحد کی کسان تحریک بھی پس منظر میں تھی اور صوبہ سندھ کی ہاری تحریک بھی پس منظر میں تھی. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 150 سالہ جو خدمات دار العلوم دیوبند کانفرنس میں شرکت کر کے میں آیا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پختون علاقے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی طاقت کی حیثیت سے موجود ہے. اس کانفرنس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صوبہ سرحد میں کسان تحریک بہت مضبوط ہے اور اس کے کافی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں. جلسے میں جوش و خروش بھی بہت تھا لیکن نظم و ضبط بھی بہت تھا. عام طور پر یہ مزدور کسان اس طرح کے نام سے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں ہلڑ بازی شور ہنگامہ نعرے طرح طرح کچھ نہیں تھا, بہت ہی پرسکون بہت منظم اجتماع اور بہت ہی سنجیدگی کے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے. میرے لیے سب سے زیادہ دل خوش کن بات جو تھی جسے میں ایک اچھی علامت سمجھتا ہوں پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے, اور میں نے وہاں جو خطاب کیا اس میں سب سے پہلے یہی بات میں نے کہی کہ میرے لیے یہ بات بڑی مسمت کی موجب ہے کہ اب تک جو مزدور اور کسان کا نام لیتے تھے وہ کمیونسٹ، دہریے، ملحد، سوشلسٹ یا قوم پرست لوگ، لیفٹسٹ، وہ نام لیتے تھے، دین و مذہب سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. مارکسسٹ ذہن، اب وہ مختلف گوشوں میں مختلف شیڈز جو تھے اس مارکسسٹ ذہن کے، وہ مختلف اس کے درجات تھے. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مزدور کسان محاذ جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اسلام پسند ہے. عظیم اکثریت وہاں جو لوگ موجود تھے وہ باریش تھے، داڑھیوں والے تھے، سفید داڑھیاں بھی تھیں، سیاہ داڑھیاں بھی تھیں. لیکن یہ کہ عام طور پر جو پختون تہذیب ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر، خاص طور پر جو دیہاتی پختون علاقہ ہے، اس میں داڑھی جو ہے گویا کہ انسان کے مرد کی مردانگی کی ایک علامت ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایک اسلام پسندی کا ایک مرکز. پھر پاکستان کے ساتھ ان کا لگاؤ اور اسلام کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ لگاؤ، یہ چیزیں میرے نزدیک بہت ہی حوصلہ افزا ہیں، میرے لیے مستقبل کی لیے اچھی علامت ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے انہوں نے جو اشتہار پوسٹر شائع کیا تھا، یہاں تک تو وہ پوسٹر بھی نہیں پہنچا تھا. اصل میں میں ابھی افغانستان میں تھا جب دعوت وصول ہوئی تھی یہاں پر، جب واپس آیا ہوں تو مجھے بتایا گیا، میں نے اس کی توجہ بھی نہیں دی. لیکن ہمارے شمالی پنجاب کے جو ناظم ہیں تنظیم اسلامی کے، شمس الحق صاحب آوان، انہوں نے پھر تحقیق کر کے بتایا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ لوگ واقعتا مخلص کارکن ہیں. اور یہ جو ہے خاص طور پر سردار محمد یوسف صاحب، وہ بہت نیک نام آدمی ہے اس علاقے کے سیاسی لوگوں میں، لیکن اچھی شہرت رکھنے والے، تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تو تیمر گرہ کے 3 روزہ اجتماع سے بہت تھک کر چور چور واپس آیا تھا، لیکن یہ کہ ایک رات کا آرام مجھے مل گیا اسلام آباد میں، تو وہاں سے پھر میں احمد آباد، اور پھر احمد آباد میں بھی رات کو ایک تقریر رکھ لی وہاں کے رفقا نے، پھر اگلے روز صبح کو تقریر تھی. میری تقریر وہاں 1 گھنٹہ جاری رہی ہے. اتنے بڑے اجتماع میں عام طور پر چھوٹی چھوٹی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری تقریر سے اکتاہٹ نہیں تھی لوگوں میں، بلکہ بڑی توجہ سے، غور سے، دلچسپی سے وہ بات سن رہے تھے. لہٰذا میں نے بھی پھر بات جو ہے کھول کر کی، میں تو اپنی تقریر کر کے واپس چلا آیا. لیکن مجھے جو ہمارے کارکن بعد میں وہاں رہے انہوں نے بتایا کہ بعد میں جو مقرر بھی آیا اس نے میری تقریر ہی کا حوالہ دیا کہ جو کام کی باتیں ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں. اس پر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. بہرحال یہ جو 2 اجتماعات جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آج میں وہ چند باتیں یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ چونکہ میرا خطبہ خطاب جمعہ جو ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاتا ہے، تو اس موضوع پر جو باتیں کہ مسئلہ ملکیت زمین اور یہ کہ لعنت جاگیرداری اور زمینداری کے خاتمے کی کیا جائز شکل ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے، نظام دین کے اعتبار سے، اور خود ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے اور ہماری سیاست میں جو گندگیاں ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ ام الخبائث کا درجہ حاصل ہے اس جاگیرداری اور غیر حاضر نمیداری کے نظام کو. ایک ظاہر بات ہے کہ اس سے ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی غیر اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں بھی کوئی طریقہ ایسا ہے یا نہیں کہ جس کے ذریعے سے انہیں ختم کیا جا سکے. ظاہر بات ہے کمیونسٹوں کو اس سے بحث نہیں تھی کہ اسلام میں کوئی چیز جائز ہے یا نہیں ہے، وہ تو بس ایک نعرہ جو ہے وہ نعرہ دے کر لوگوں کو جمع کرتے تھے. یہ معاملہ ہمارا تو نہیں ہے، ہمیں تو بہرحال ہر شکل میں شریعت کے دائرے میں رہنا ہے، قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہ کر دیکھنا ہے کہ آیا ان خرابیوں کے علاج کی کوئی شکل ہمارے پاس از روح شریعت اسلامی صحیح موجود ہے یا نہیں. سلسلے میں سب سے پہلے میں مسئلہ ملکیت زمین کے بارے میں ذرا بنیادی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اسلام میں ملکیت مطلقہ کا حق صرف اللہ کو ہے. ملکیت مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ ایبسولیوٹ پروپرائٹریشپ، ایبسولیوٹ اونرشپ، یہ چیز میری ہے میں جو چاہوں کروں. ہو آر یو ٹو کوسچن می، یہ ہے. جس کے لیے کہ قرآن مجید میں قوم شعیب کے لوگوں کا قول نقل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تھا حضرت شعیب سے علیہ الصلوۃ والسلام, اے شعیب تمہاری جو نماز ہے, تمہارا جو دین ہے, تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں روکو, ہم ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جن کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے تھے, اور یہ کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور یہ کہ ہمارے اموال جو ہیں ہماری ملکیت ہے, ہم جو چاہیں کریں, تم کون ہو بتانے والے کہ یہ جائز یہ ناجائز, یہ صحیح یہ غلط, میرا مال ہے میں جیسے چاہوں گا اس میں تصرف کروں گا. تو یہ جو ملکیت مطلقہ ہے, ایبسولیوٹ اونرشپ, کس کا مخلوق میں سے کسی کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ توحید کی جو بنیادی کرولریز ہیں ان میں سے ایک ہے. عقیدہ توحید جو اب صرف عقیدہ بن کر رہ گیا ہے, یہ ایک فلسفہ ہے, ایک نظریہ ہے, انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ. اس کی ایک فرع, ایک برانچ, ایک شاخ یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے, ان الحکم الا للہ, انسانوں کے لیے خلافت ہے, حاکمیت نہیں. وائس جیونسی, انسان اللہ کا خلیفہ ہے, اصل حاکم اللہ ہے, اس کے حکم کی تنفیذ کرے گا خلیفہ. البتہ جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں اجتہاد کرے گا, لیکن جہاں حکم ہے وہاں وہ سرے منہ ادھر سے ادھر, بال برابر بھی نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری کرولری اس کی یہ ہے کہ مالک حقیقی ہر شے کا صرف اللہ ہے. ایمانت چند روزہ رشتے ماس, در حقیقت مالک ہر شے خدا. یہ تو شیخ سعدی کا قول ہے, کوئی آج کے کمیونسٹ شاعر کا قول نہیں ہے. مالک ہر شے خدا, امانت چند روزہ نستماس, ہمارے پاس تو یہ امانت ہے چند دن کے لیے. اور اس امانت کا تصور یہاں تک ہے کہ میرا یہ جسم بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے, میرے یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے. امانت جو ہے اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال ہو, یہ نہیں میرا ہاتھ ہے وہ اتارو کرو. النفر فی اموالنا ما نشاء, ہمارے مال ہے جو چاہے ہم کریں, نہیں نہیں یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے. یہ آنکھیں میری نہیں ہیں, اس کا مالک اللہ ہے. ان کا بھی اگر میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تو میں خائن ہو جاؤں گا, پھر تو میں خیانت کا منصف ہو جاؤں گا. باقی اب انسان کے وجود سے آگے کو گھر بار, کھیتی ویتی, کارخانہ, دکان, جو شہد ہے, ملکیت مطلقہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. وہ ملکیت مطلقہ اللہ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید بھی الفاظ آئے ہوں گے, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ, ملکیت اس کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک لیگل لیول پر, قانونی سطح پر, اس امانت کے ضمن میں کچھ حق انتفاع, حق استعمال جو ہے اس کو قرآن نے دیا ہے. یہ مکان آپ کا ہے, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا آپ کی مرضی سے داخل ہوگا, آپ کی مرضی کے بغیر اس مکان میں داخل. اس معنی میں ملکیت قانونی سطح پر موجود ہے. اسے کہیے کہ یہ محدود تصور ہے, یہ اینک میری ہے, آپ مجھ سے پوچھ کر استعمال کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ کر لے بھی سکتے ہیں, میں ہدیہ بھی کر سکتا ہوں, گفٹ بھی کر سکتا ہوں, بیچ بھی سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کا استعمال کا حق میرا ہے. تو اس اعتبار سے لیگل لیول پر, قانونی سطح پر ملکیت کا تصور اسلام میں ہے. انسان مکان کا بھی مالک ہو سکتا ہے, اپنے جسم کا بھی مالک ہے اس مالی میں, اسی طریقے سے وہ اپنے کسی کھیت کا بھی مالک ہو سکتا ہے, کارخانے کا بھی ہو سکتا ہے, دکان کا بھی ہو سکتا ہے, مالک ہو سکتا ہے. لیکن یہ ملکیت, وہ ملکیت مطلقہ نہیں ہے, یہ لمیٹڈ ملکیت ہے. حق انتفاع, استعمال کا حق, وہ گویا کہ مخصوص ہو جاتا ہے کسی شخص کے ساتھ کسی چیز کا. یہ جو ملکیت ہے یہ در حقیقت امانت چند روزہ جس دماغ, در حقیقت مالک ہر شے خداس کے مطابق اللہ کی ملکیت میں رہتے ہوئے میری تحویل میں ہونے کے باعث کہ اللہ نے اسے میرے حوالے کر دیا ہے, اس کی بنا پر مجھے اس کا حق استعمال ہے. مجھ سے غیر جو ہے کوئی اس کا استعمال میری مرضی کے مطابق ہی کر سکتا ہے ورنہ نہیں. یہ ہو گیا عام جو بھی ملکیتیں ہو سکتی ہیں, مکان کی ملکیت ہے, زمین کی ملکیت ہے, آپ کا گھر کا اثاثہ ہے, اثاث البیت ہے, اس کی ملکیت ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, آپ کے پاس کوئی سائیکل ہے, کوئی موٹر سائیکل ہے, کوئی گاڑی ہے, کار ہے, اس کی ملکیت, یہ عام ہو گیا. البتہ نمبر تین بات نوٹ کیجیے, زمین کے معاملے میں ملکیت اس سے بھی زیادہ محدود ہے. ملکیت مطلقہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو صرف اللہ کے لیے. ایک محدود معنی میں ملکیت ہے, حق کے استعمال, حق کے انتفاع, لیکن زمین کے معاملے میں خصوصی درجہ اور نیچے آ جائیے کہ اس میں اس سے بھی گاڑھی نہیں بلکہ اس سے پتلی, اس سے ڈائلوٹڈ فارم آف ملکیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ زمین جو ہے وہ جملہ مخلوقات ارضی کی غذا کا سورس ہے, لہذا اس کی ملکیت جو ہے افراد کے قبضے میں جانا اور اس کے اوپر ادارے دارے قائم ہو جانا, یہ در حقیقت تمام حیوانات اور تمام جو بھی زی روح اور زی حیات چیزیں ہیں دنیا میں ان کی حق تلفی ہے. اس اعتبار سے میں چند آیات جو آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں, سورہ حامیم و سجدہ کی دو آیات ہیں. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, اے نبی ان سے فرمائیے کیا تم اس ہستی کا کفر کرتے ہو جس نے تمہاری زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا, وتجعلون له اندادا, اور تم اس کے لیے مد مقابل تجویز کرتے ہو, اس کے برابر کے کوئی معبود. ذالک رب العالمین, نہیں نہیں, وہ تمام جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا, پھر اس نے مزید دو دنوں میں, آگے آ جائے گا فی اربعۃ ایام, مزید دو دنوں میں اس زمین میں ایک تو لنگر ڈال دیے, پہاڑ بنا دیے, ٹھوک دیا ان کو بیکوں کی طرح, اور اس میں برکت پیدا کر دی, اور اس میں تمام جو غذا کی ضروریات ہیں وہ ودیت کر دی. یعنی زمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا ہونے والی ہے, چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر اور اشرف المخلوقات انسان تک, ہمیں تو اندازہ بھی نہیں, پتھروں کے اندر بھی کیڑے موجود ہیں اور سمندر کی تہوں میں کیا کچھ ہے, کیا کیا حیات ہے, حیات ارضی جو ہے اس کی کیا کیا شکلیں ہیں, پرندے ہیں وہ تو معلوم کیا کتنے ہیں, ان سب کی چھوٹے سے چھوٹے حیوان سے لے کر بڑی سے بڑی شخصیت تک کے لیے جو اس کی غذائی ضروریات ہیں وہ زمین کے اندر فراہم کی ہیں. فی اربعۃ ایام, ان چار دنوں میں, یعنی چار دنوں میں سے دو دنوں میں تو اللہ نے زمین کی تخلیق کی, پھر دو دنوں میں ایک تو لنگر گاڑے پہاڑوں کے, نمبر دو یہ کہ اس میں برکت پیدا کی زمین کے اندر, نمبر تین یہ کہ اس میں اقوات پیدا کر دی. قوت کہتے غذا, یہ لفظ آپ استعمال کرتے قوت لا یموت, اتنی غذا انسان کو حاصل ہو جائے کہ آدمی مرے نہ, یعنی منیمم بیسک ریکوائرمنٹس جو ہے انسان کی غذا کی پوری ہو جائے, تو قوت لا یموت کہ انسان جو ہے اس کی زندگی کا تار مسلسل چلتا رہے, ٹوٹنے نہ پائے, وہ قوت لا یموت کا لفظ جو ہے تو ہماری لٹریری اردو ہے اس میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو قوت کہتے ہیں غذا کو, اقوات اس کی جواہ گئی. تو اس میں جتنے بھی جاندار پیدا ہونے والے تھے سب کے لیے غذا کا اہتمام پہلے کیا, جیسے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا ہے. آخر کیوں؟ اور بچے کو سکھا کر بھیجا ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے, وہ منہ مارتا ہے اور پھر اس کو چوستا ہے اپنی ماں کے چھاتی کو اپنے منہ میں لے کر, کس نے سکھایا اسے؟ کہیں سے ٹریننگ لے کر آیا معلوم ہوتا. تو یہ جبلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ایک ہدایت فطری ہے جو ملی ہے انسان کو, اس کا ایک حصہ ہے. آگے فرمایا سوال للسائلین, برابر ہے تمام پوچھنے والوں کے لیے یا مانگنے والوں کے لیے. سائل جو ہے دو معنی میں لفظ آتا ہے, سائل سوال کرنے والا, پوچھنے والا, اور سائل محتاج جو آپ سے کچھ مانگتا ہے. تو عام طور پر تو ہمارے مترجمین نے یہاں سوال کرنے والے مراد لیا ہے, کہ گویا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا ہوگا تو اس کا جواب دیا اور فرمایا سوال للسائلین, یہ جواب بالکل برابر ہے, سب کے حسب حال ہے پوچھنے والوں کے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک. صحیح مفہوم یہ ہے سائل محتاج, اور سائل ایک تو وہ ہوتا ہے جسے اپنی احتیاج کا علم ہوتا ہے اور وہ آپ سے مانگتا ہے, ایک سائل وہ ہے کہ جسے اپنی احتیاج کا علم تک نہیں ہے. اس بچے کو کیا معلوم ہے کہ میری احتیاج کیا ہے جو ابھی پیدا ہو رہا ہے, لیکن سائل ہے وہ, محتاج ہے, اس کی احتیاج ہے, اس کا پیدا کرنے والا اسے جانتا ہے کہ اس کی احتیاج کیا, اس کا اہتمام کر دیا ہے. تو سوال للسائلین, کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تمہیں وہ ساری چیزیں دی ہیں جو تم نے اللہ سے مانگی, حالانکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیں شعور بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وٹامن سی کس بلا کا نام ہے اور وٹامن اے کسے کہتے ہیں, وٹامن ڈی کسے کہتے ہیں, وٹامن ای چلا آ رہا ہے, وٹامن کے چلا آ رہا ہے, یہ ہمیں کیا پتہ تھا؟ اللہ نے تو پہلے سے پیدا کر رکھے تھے, ہمیں معلوم بھی نہیں تھا, ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان میں سے کون سی چیز کتنی ضروری ہے. اللہ نے ہماری نگاہوں کے اندر ان سب کی ایک نہایت متوازن اور معتدل جو مقدار ہے فراہم کر دی. وٹامن سی اگر آپ کو سنتروں میں ملتا ہے, چنوں میں ملتا ہے, مالٹوں میں ملتا ہے, تو وہ ہری مرچ میں بھی ملتا ہے. غریب آدمی ہری مرچ کو رگڑ کر روٹی کھا رہا ہے تو وٹامن سی کی مقدار اس کو مل گئی. وٹامن اے بہت مہنگی چیزوں میں ملتا ہے, لیکن ساتھ ہی کیرٹ, یہ جو گاجر ہے, یہ سب سے بڑی سورس ہے وٹامن اے کی. اللہ نے بندوبست کیا ہے کہ اس کی ایسی تقسیم کر دی ہے کہ تمام جو محتاج ہیں, ذی احتیاج ہیں, ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ میں نے خاص طور پر آیت آپ کو سنائی ہے کہ زمین کا تعلق ہے حیات کو برقرار رکھنے والی غذا کے سورس ہونے کے اعتبار سے, اس پر اجارہ داری, اس پر قبضہ, اس پر کوئی ٹھیکے دار بھل کر بیٹھ جائے, یہ چیز جو ہے خلاف مصلحت ہے, خلاف مصلحت تخلیق ہے. اسی طرح سورہ رحمان کی میں نے آیات آپ کو سنائی والارض وضعها للانام, اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے جانداروں کے لیے, وضع پست ہو گئی ہے زمین, جیسے چاہتے ہیں آپ اس کی دھرتی کو, اس کی چھاتی کو چیرتے ہیں ہلکی نوک سے, اس میں بیج ڈالتے ہیں, اپنی فصل لے لیتے ہیں, زمین بیچاری کوئی احتجاج نہیں کرتی, کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. زمین اللہ تعالیٰ نے اسے پامال کر دیا, لوگوں کے قدموں میں بچھا دیا. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام, اس زمین میں بہت سے میوے ہیں رنگا رنگ, اس میں انار بھی ہیں, اس میں سیب بھی ہیں, اس میں انگور بھی ہیں, والنخل ذات الاكمام, اور خاص طور پر کھجوریں جو غلافوں کے اندر بند ہیں, والحب ذو العصف والریحان, اور یہ کہ یہ جو تمہارے لیے اناج پیدا کر دیے, چاول پیدا کر دیا, تمہارے لیے گندم پیدا کر دی, جو پیدا کر دیا, باجرہ پیدا کر دیا, ذو العصف, اس میں دانے بھی ہیں, حب بھی ہیں, یعنی اناج بھی ہے اور بھوسا بھی ہے, اس لیے کہ یہ دانے جو ہے یہ تمہاری غذا بن جائیں گے اور بھوسا تمہارے حیوانات کی غذا بن جائے گا. والریحان, اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو نہ تمہاری غذا ہے نہ حیوانات کی, وہ خوبصورتی کے مظہر ہیں, خوشبو ہے. گلاب کا پھول بنایا ہے, وہ نہ کسی حیوان کی غذا ہے نہ انسان کی, لیکن اس کی خوشبو سے مطلب ہوتا ہے بشام جان انسان کا جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. تو اے جنوں اور انسانوں, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اور ان کا انکار کرو گے اور جھٹلاؤ گے. اسی طریقے سے سورہ اعراف میں فرمایا ان الارض للہ, زمین اللہ کی, ویسے تو کائنات پوری اللہ کی ہے لیکن زمین کے لیے خاص طور پر, یہ سورہ اعراف کی آیت بڑی اہم ہے. یور سہا من یشاء من عبادہ, ملکیت اس کی ہے, وہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے دے دیتا ہے, یہ برائے استعمال ہے. جیسے آپ کا اپنے غلام کو چارپائی دے دے کہ رات کو سو جایا کرو, تو اس کی ملکیت تو نہیں ہو جاتی, استعمال کے لیے. فرض کیجئے کوئی کوہڑی بھی دے دی ہے, یہ تمہارے رہنے کے لیے ہے, تو وہ اس کی ملکیت تو نہیں ہو جائے گی. غلام خود مملوک ہے, اس کو جو شے بھی آقا نے دی ہے وہ بھی آقا کی ملکیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اس اعتبار سے ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, اور ایک اور جگہ سے جو استدلال کیا گیا ہے, یہ کئی مرتبہ مضمون آیا ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں, جمیعا کے دو ترجمے ہیں, سب کا سب اور تم سب کے لیے. جمیعا جو ہے لکم میں جو ضمیر ہے کہ جو مجرور ہے یہ اس سے بھی حال ہو سکتا ہے جمیع، اور تم سب کے لیے اور زمین کے لیے بھی آ سکتا ہے، پوری زمین میں جو کچھ ہے جمیع، ما فی الارض جمیع، وہ سب کا سب تمہارے لیے بنایا ہے. اور دوسرا ترجمہ ہوگا یہ تم سب کے لیے بنایا ہے، اس کے اوپر انفرادی اجارہ داری جو کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے. یہ میں نے چند آیات آپ کو بتائیں گے. اس میں مزید یہ غور کر لیجئے کہ اسلامی قانون جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں اجماع ہے، کوئی شخص اگر بنجر زمین کو آباد کر لے تو وہ اس کی ملکیت ہے. کوئی ایسا، کیونکہ زمین کا اصل مقصد یہ تھا، وہ بنجر پڑی تھی، اس کے اندر خزانے ہیں، خوراک کے خزانے موجود ہیں، برکتیں اس کی چھپی ہوئی ہیں. ایک شخص نے محنت کی ہے، زمین کو ہموار کیا ہے، کہیں سے پانی کا اہتمام کیا ہے، کوئی ٹیوب ویل لگایا ہے، کچھ اور کیا ہے، اب اس نے جو ہے زمین کو قابل کاشت بنا لیا ہے، جس سے زمین کے اندر برابر ہڑتے اندر سینہ داری جو کچھ دی زمین کے اندر جو رزق ہے وہ نکل کر آ رہا ہے. تو جس نے یہ محنت کی ہے اب حق کے استعمال بھی اسی کا ہے. یہ وہی محدود معنی میں ملکیت ہے، ملکیت مطلقہ نہیں. اس لیے کہ اگلی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ محدودیت اس کی واضح ہے. وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اس زمین کو 3 سال تک پڑا رہنے دیا بغیر کاٹ کے تو ملکیت ختم. یہ نہیں میری زمین ہے میں کاٹ کروں نہ کروں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، نہیں. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، وہ لڑکوں بدا للانام، یہ ان کے رزق کا ذریعہ ہے، اس کی سورس ہے، اس کو تم نے خالی رکھ چھوڑا ہے، تم خیالت کر رہے ہو خلق خدا کے ساتھ. لہذا 3 سال تک اگر زمین جو ہے غیر کاٹ کیے رکھی رہی تو اس کا حق ملکیت ختم ہو جائے. یہ دونوں مسئلے فقہ اسلامی کے متفق علیہ مسئلے ہیں، ان میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. نمبر 1، جس شخص نے بھی من احیا ارض میتۃ، مردہ زمین کو زندہ کر لیا، بنجر زمین سے آباد کر لیا، فہی اللہ، تو وہ زمین اسی کی ہو جائے گی، اس کی ملکیت ہو جائے گی، محدود ملکیت، ملکیت مطلقہ نہیں. مطلقہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے میری ملکیت ہے میں کاشت کروں نہ کروں. دیکھیے آپ کا مکان آپ کی ملکیت ہے، آپ فرض کیجیے 3 سال 4 سال اسے خالی رکھتے ہیں، نہ آپ کو اپنی رہائش کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ آپ کرائے پہ دیتے ہیں، نہ کسی کو ویسے رہنے کو دیتے ہیں، لیکن اس سے ملکیت ختم نہیں ہو جائے گی، مکان کی ملکیت ختم نہیں ہوگی. سائیکل ہے آپ کی، سال بھر سے رکھی ہوئی ہے، آپ نے استعمال ہی نہیں کی، اس سے اس کی ملکیت ساقط نہیں ہو جائے گی. زمین کی ملکیت جو ہے میں نے عرض کیا تھا، نمبر 1 تو یہ کہ ملکیت مطلقہ کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں، ملکیت مطلقہ تو ہے صرف اللہ کی. محدود معنی میں ملکیت ہے، لیکن زمین کے معاملے وہ محدود ملکیت بھی کمزور ہے، ڈائلیوٹڈ ہے، زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ قوی نہیں ہے. اسی کو پھر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متاع بندوں ملک خداست. بہت پیاری بات ہے، زمین سے اپنے لیے رزق نکال لینا جائز ہے، رزق اللہ نے رکھا ہے، وہ لفظ وعدہ علی الانام وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، وہ نکال لینا جائز ہے، اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے رزق. رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متائے بندوں ملک خدا، بندے کے لیے انسان کے لیے یہ برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، ملکیت کی چیز نہیں ہے، ملکیت صرف اللہ. اس معاملے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ باتیں جو میں نے عرض کی یہ تو قدیم سے چلی آ رہی تھی. شاہ ولی اللہ دہلوی اچھی طرح جان لیجئے، ہماری پوری تاریخ جو ہے اسلامی تو جس پہ سوشولوجی جسے کہا جاتا ہے، عمرانیات، اس کی 2 بہت بڑی اتھارٹیز پیدا ہوئی ہیں پوری دنیا میں جو مسلم. ایک دور ملوکیت کی پیداوار ہے علامہ ابن خلدون، جن کا جو مقدمہ ہے وہ بہت تاریخی شے ہے اور پوری دنیا کے اندر معروف ہے، لیکن وہ دور ابھی دور ملوکیت تھا، ازمنہ وسطی کا زمانہ تھا. یہ دور جو عوامی دور شروع ہونے والا تھا اس کے افتتاحی وقت میں، جبکہ شروع ہو رہا تھا یہ دور، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولیوشن 18ویں صدی کے آخر میں آیا، اور 18ویں صدی کے آخر ہی میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہے. گویا کہ یہ جمہوری اور عوامی دور جو آ رہا ہے اس کا جو افتتاح ہو رہا ہے جس وقت, تو یہاں دہلی میں ہندوستان میں ایک بہت بڑا ماہر عمرانیات پیدا ہوا جس کا نام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. یہ عوامی دور کی جو سوشولوجی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے لینڈ مارک ہے, بہت بڑا نشان ہے زمین کا. انہوں نے ایک عجیب بات کہی, ایک حدیث سے استدلال کیا. حدیث تو موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, دارمی میں ہے, حضرت علی سے مروی ہے, جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے, عبداللہ ابن عمر بن العاص سے مروی ہے, عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, ابو ہریرہ سے مروی ہے, حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اب اس کا ایک مفہوم تو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ہم جہاں چاہیں سجدہ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ہی عبادت گاہ ہو تو آپ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے, پوری زمین مسجد ہے, جہاں چاہیں سجدہ کریں. زیادہ یہی ہے نا کہ آپ کو اندازہ کرنا ہوگا قبلے کا رخ کا, بس ہر جا کنیم سجدہ بداں آستان رسد, ہم جہاں چاہیں سجدہ کر دیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے آستانے تک پہنچ جاتا. یہ مفہوم تو اس کا جو ہے ظاہر و باہر, لیکن اسی سے جو نقطہ نکالا شاہ ولی اللہ دہلوی نے وہ یہ ہے کہ المسجد وقف والوقف لا یملک. جب پوری زمین مسجد ہے تو مسجد تو وقف ہوتی ہے, کسی کی ملکیت تو نہیں. الوقف لا یملک, وقف جو ہے اس کی ملکیت نہیں. شاہ صاحب نے ظاہر بات ہے کہ آج سے 225 سال 250 سال پرانی شخصیت ہیں, تو ابھی وقت سے بہت پہلے جو باتیں وہ کہہ رہے تھے وہ لوگوں کے لیے پذیرائی ممکن نہیں تھی, ان باتوں کی قبول کرنا. ہمارے مذہبی تصورات جو بھی تھے, فقہی تصورات تھے, ذرا ذرا سے دروازے کھولے ہیں. وہ جمود اور تقلید کا بھی کچھ سختی کو کم کیا ہے کچھ, لیکن یہ کہ وہ بہت بڑی حکیم شخصیت تھے. یہ نہیں کہ کوئی اتنا بڑا اس کے اندر دروازہ کھول دے کہ فوراً فتنہ برپا ہو جائے اور خیر کی بجائے شر وجود میں آ جائے, بلکہ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھڑکیاں کھولنی شروع کر دی ذہن و فکر کے لیے کہ لوگ اس سے آگے بات بڑھائیں. بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے وارث تو علماء ہند بنے, بالخصوص علماء دیوبند. علوم کے فکر ولی اللہ کا وارث کوئی نہیں بنا. صرف ایک استثناء ہے, روح عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بڑے تلامذہ ہیں اور بہت ہی معتمد علیہ جو ساتھی تھے, اس لیے کہ اپنے نمائندے کی حیثیت سے افغانستان بھیجا تھا کہ ابھی دوست محمد خان سے مدد حاصل کریں تاکہ ہم ہندوستان میں بغاوت کریں انگریز کے خلاف, تو ہمیں مدد افغانستان سے ملی. اس کے لیے قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدل عبید اللہ سندھی کا نام تھا, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سکھ تھے پیدائشی طور پر, نوجوانی کے عالم میں اسلام قبول کیا, بڑے پرجوش, نہایت پرجوش, انقلابی فکر رکھنے والے. تو عبید اللہ سندھی تو اصل میں فکر ولی اللہ کو لے کر چلے اس میدان میں, لیکن عموماً علماء دیوبند نے اس فکر کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ خود عبید اللہ سندھی کو بھی نکال کے باہر کر دیا. وہ اپنی جماعت سے نکال کر, کچھ باتیں بھی ایسی ہیں کہ عبید اللہ سندھی پھر جب افغانستان سے بھاگ کر چلے گئے روس میں, تو وہاں انقلاب ابھی آیا ہوا تھا, کمیونسٹ ریولیوشن, وہاں اس سے کچھ متاثر ہو گئے, کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے, اس اعتبار سے کچھ انتہا پسندی بھی آ گئی چین میں. لیکن بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ضرور ہے کہ شاہ ولی اللہ کے فکر کا یہ حصہ جو ہے, یہ علماء دیوبند سمیت جو علماء ہند ہیں انہوں نے ذہناً قبول نہیں کیا, لیکن یہ آج کے دور کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ حضور کی یہ حدیث کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, یہ خاص طور پر ملکیت زمین پر ایک اور پیشہ بن کر گرتا ہے معاملہ. اس حوالے سے یہ بہت, اب آئیے اس پس منظر میں خاص طور پر اراضی ہند کا معاملہ. لیکن اراضی ہند سے پہلے آپ کو دو اصطلاحات سمجھنی ہوں گی, عشری اور خراجی. یہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. یہ مسئلہ کب پیدا ہوا, جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو جہاد ہوا, جہاد فی سبیل اللہ, عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. اسے کہتے ہیں دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ کا زرخیز ہلال، ہلال زرخیز، انتہائی جو ہے زرخیز زمینیں، بہت آباد علاقہ، چند ہزار صحابہ کرام کی جہاد کے نتیجے میں فتح. اب ان مجاہدین نے یہ کہا کہ یہ ہماری فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، یہ پورا علاقہ مال غنیمت ہے اور اس میں سب بسنے والے بھی مال غنیمت ہیں. اور مال غنیمت کا حکم جو ہے وہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ پانچواں حصہ خمس جو ہے وہ بیت المال کا باقی مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. مجاہدین میں سے جو پیدل ہے اس کو اکیلا حصہ، جو سواری والا ہے اسے دوہرا حصہ. یہ قانون ہے، تقسیم کر دیجئے. اب اگر یہ بات ہو جاتی، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتے، ان تمام ملکوں کی انسانی آبادی بھی مسلمانوں کی غلام قرار پاتی، شخصی غلام، فوجوں کی فوجیں غلاموں کی ہو جاتی ہر ایک کی صحابی کے لیے. اور زندیہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین جو ہے جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا ہے، فیوڈلزم، چند ہزار میں یہ پورا ملک تقسیم ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحق ينطق على لسان عمر، حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر بولتا ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات تو بہت غلط ہوگی، اجتہاد کیا. ان کا اجتہاد یہ تھا کہ مال غنیمت کا اطلاق صرف ان چیزوں پر ہوگا جو عین محاذ جنگ پر ملے، جنگی قیدی، اگر عورتیں بھی ہیں تو وہ کنیزیں بن جائیں گی، اگر قیدی ویسے ہیں مرد ہیں تو غلام ہوں گے. وہاں جو اسلحہ ملے، جو رسد کا سامان ملے، جو بھیڑے بکریوں کے گلے ملے، اونٹ ملے، گھوڑے ملے، یہ بھی سب مال غنیمت آن دی اسپاٹ. باقی جو ملک ان کے تابع ہے، فتح فلاں ہوئی اور پورا ملک تابع ہو گیا، وہ ملک کہلائے گا، وہ ساری جو ہے وہ مال فے قرار پائے گا، جس کا حکم سورہ حشر میں ہے. مال فے پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے، اس میں کسی فرد کا کوئی حصہ نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مال فے. تو مال غنیمت کا حکم بھی قرآن میں ہے اور مال فے کا حکم جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے. اب یہ در حقیقت فراست فاروقی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، کہ ان کے فراست کی بنا پر ان کی نظر چلی گئی کہ جہاں مال غنیمت کا حکم ہے وہاں مال فے کا بھی تو ہے نا. ظاہر بات ہے کہ آپ کی جنگ ایک جگہ ہوئی ہے، اس کے اثرات جو ہیں جہاں پڑے وہاں تو آپ نے جا کے فوج کشی نہیں کی ہے، وہ پورے علاقے جو ہے ان میں تو جنگ نہیں ہوئی ہے، وہاں تو گویا کہ بغیر تمہاری فوج کشی کے تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، لہذا وہ مال فے ہوگا. مال فے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوگا، بیت المال کی ملکیت ہوگا. جو اس پر مزارے تھے، کام کرنے والے تھے، مجوسی تھے یا عیسائی تھے یا قبطی تھے، جو بھی تھے، وہ وہاں پر برقرار رہیں گے، ان سے خراج لیا جائے گا 50%، 40%، یہ مختلف شرح ہو سکتی ہے، کوئی فکس نہیں ہے، اور وہ براہ راست بیت المال میں جائے گا. اور جب بیت المال میں جمع ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بھی استعمال ہوگا، ڈیفنس کے لیے استعمال ہوگا. اب اتنی بڑی مملکت کی حفاظت کے لیے ہمیں سٹینڈنگ آرمیز رکھنی پڑیں گی، چھاونیاں بنانی پڑیں گی، ظاہر بات ہے اس کے لیے کہاں سے ریونیوز آئیں گے، کہاں سے خرچ آئے گا. تو یہ در حقیقت خراج وہاں سے جو آئے گا بیت المال میں، اس سے یہ سارے ذرائع پوری ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. البتہ یہ کہ جہاں کے لوگ بغیر لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، ان کی زمینیں جو ہیں ان کی ملکیتی زمینیں قرار پائیں گی. جیسے مثلا مدینے کے لوگ تھے، حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا تھا نا، مدینے والے تو جا کر حضور کو لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، اور ان سے صرف عشر لیا جائے گا، پیداوار کا دسواں حصہ یا پیداوار کا بیسواں حصہ. بارانی زمین ہے تو دسواں حصہ، اور اگر کسی مصنوعی ذریعے سے آپ پاشی ہے تو بیسواں حصہ، یہ عشر کہلاتا ہے. تو جو ملکیتی زمین ہے وہ عشری کہلاتی ہے، اور جو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے وہ خراجی کہلاتی ہے. اسی خراجی کے لیے بعد میں ایک اور اصطلاح استعمال ہونی شروع ہوئی, حوضہ, اراضی حوضہ. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو خراجی زمینیں ہوتی تھیں ان کا انتظام کرنے والی تو حکومت تھی نا, مسلمان حکومت, تو گویا کہ یہ سرکاری زمینیں قرار پائی. یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کی روح سے اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آیا پاکستان کی اراضی عشری ہے یا غیر عشری ہے. غیر عشری میں خراجی بھی اور اراضی حوضہ بھی, دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے اب نوٹ کیجئے, ہمارے ہاں شیخ جلال الدین تھانیسری نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ یہاں ہندوستان کی زمینیں جو ہیں وہ عشری نہیں ہیں, ملکیت ہی نہیں ہے. پھر قاضی محمد اعلیٰ تھانوی صاحب نے اس پر رسالہ لکھا. لیکن سب سے زیادہ جو ہے زوردار بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ پچھلی صدی کے بہت بڑے مرشد, صوفی, مفسر, محدث, فقی قاضی ثناء اللہ پانی پتی, ان کی تفسیر مظہر انتہائی مشہور ہے عربی زبان میں جو لکھی ہے, اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. انہوں نے کتاب کا لکھا مالا مدہ منہو, یہ گویا کہ فقہ کی تعلیم کا پرائمر ہے. جیسے قاعدے سے اے بی سی سے آپ انگریزی قاعدہ شروع کریں, الف با تا سے اردو کا, اسی طریقے سے یہ گویا کہ فقہ کا, حنفی فقہ کا پرائمر ہے, قاعدہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ پورے ہندوستان میں عشری زمینیں ہیں ہی نہیں, لہذا میں عشر کے مسائل لکھتا ہی نہیں, خامخواہ ذہنوں کے اوپر کہے کہ طالب علموں کے بوجھ ڈالنا ہے. فرض کیجئے کسی علاقے کے لوگوں پر زکوٰۃ فرضی نہ ہو, فرض کیجئے, تو وہاں زکوٰۃ کے مسائل لمبے چوڑے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے, بھائی تو فرضی نہیں. اگر ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں تو عشر کے مسائل میں کائے کو لکھوں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھی, یہ کتاب آج بھی ہمارے ہاں کے سارے حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, سب کے سب جو حنفی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کی روح سے ہندوستان اور پاکستان کی زمینیں, ان میں کوئی زمین بھی عشری نہیں ہے, خراجی ہے یا اراضی حوضہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, بہرحال ان کے دیانت دارانہ رائے جو بھی ہے, انہوں نے یہ تحقیق کی کو ثابت کر دیا کہ یہاں کی زمینیں بہت سی جو ہیں وہ عشری ہیں. عشری ہیں تو ملکیتی ہیں, اگر ملکیتی زمین ہے تو کسی کی ملکیت سے آپ کوئی شے لے نہیں سکتے جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو. لہذا اب آپ کو معلوم ہے کہ قزل پاش کیس ایک تھا بہت اہم, وہ فیڈرل شریعت کورٹ سے ہو کر اور پھر گیا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں, وہاں فیصلہ دے دیا مفتی صاحبی کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب, وہاں فقہ کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے اس میں جج ہیں, انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ زمینیں جو ہیں, جو بھی ہمارے ہاں اصلاحات ہوئی ہیں زمین کی, ایگریرین ریفارم, یہ سب غیر اسلامی ہیں. اگرچہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو تو دوبارہ ہم نہیں کھولیں گے, جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ کسی سے اس کی زمین کا ایک انچ نہیں لیا جا سکتا بغیر اس کی مرضی کے, یا وہ فروخت کرے یا وہ ہبا کرے اور خود دے دے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان میں ایک تحریک چلائی گئی تھی, بھودان تحریک, کہ زمین زمیندار جو ہیں وہ زمینیں خود بخود جو ہیں اپنی مرضی سے مزاروں کو تقسیم کر دیں. وروبا بھاوے, انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی, گاندھی کے چیلوں میں سے ایک ساتھ تھے. بہرحال ایسے ہی لوگ خود اپنی مرضی سے زمینیں دے دیں اپنے مزاروں کو, ملکیت میں دے دیں, یا یہ ہے کہ حکومت ان سے خریدے, ان کی مرضی کے مطابق پیسے دے, قیمت دے, پھر وہ چاہے تو کاشتکاروں میں تقسیم کر دے وغیرہ. یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے کہ اس سے تو گویا کہ پاکستان میں جاگیرداری کو تقویت حاصل ہو گئی, مضبوط تقویت شریعت کی بنیاد پر, کہ یہ جاگیرداری تو ختم ہو نہیں سکتی, غیر حاضر زمینداری ختم ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ قبضہ جو ہے یہ 9/10% ہوتا ہے قانون کا, ایک چیز میرے قبضے میں ہے, مجھے مجھ پر یہ بات نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ یہ قبضہ میرا صحیح ہے, تو میرا قبضہ ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قبضہ صحیح نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. لہذا آسان کام نہیں ہے ثابت کرنا کہ یہ زمین کس کے پاس کیسے آئی, کہاں سے آئی, کیسے آئی, انگریز نے دی تھی, مغلوں نے دی تھی, فلاں نے دی تھی, یہ پورے قبیلے کی تھی, کوئی لوگ اس کا جاگیردار بن کر بیٹھ گیا ہے, یہ آسان کام نہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے دیوانی مقدمات جو ہے وہ ایک ایک مقدمہ جو ہے وہ نسل چلتا رہتا ہے, وہ ختم ہونے والی شے, جبکہ ثبوت دینا ہوگا کہ یہ آپ کے قبضے میں صحیح نہیں ہے, یہ ثبوت دینا آسان نہیں ہے. لہذا جاگیر اور یہ بڑی بڑی زمینداریاں جو ہیں ان کو تو گویا کہ بڑا استحکام حاصل ہو گیا, اور بدقسمتی سے حاصل ہوا ہے شریعت کی روح سے, شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ کے ذریعے سے. اب اس میں میں ذرا تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں. دیکھیے مسلم لیگ ٹو بگن ود, آغاز میں نوابوں, جاگیرداروں اور وڈیروں کی تنظیم تھی. دس از اے فیکٹ, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان اصل میں ان جاگیرداروں ہی نے اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے چلائی. کانگریس کا ویو معلوم تھا کہ کانگریس جو ہے وہ سوشلسٹ ذہن رکھنے والا ہے, اور غالباً 1906 ہی میں کانگریس نے ریزولوشن پاس کر دیا تھا جاگیرداری کے خلاف, جاگیرداری ختم ہونی چاہیے, اور اسی سن میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی, مسلم لیگ قائم کی گئی. تو کہنے والوں کا کہنا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے حوالے سے کہ اصل میں مسلم لیگ جس نے بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کی, تحریک پاکستان کی شکل تو 1941 میں کی ہے نا, 1906 میں قائم ہوئی ہے, 34 برس تک وہ مسلم لیگ تھی, اس کے بعد اس کے تحت تحریک پاکستان چلی. تو اصل میں یہ زمینداروں, جاگیرداروں, وڈیروں نے اپنے تحفظ کے لیے یہ تحریک چلائی, اس لیے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر کانگریس کے ذریعے سے یہاں آزادی آ گئی اور پورا ملک اس کے تحت ہو گیا تو یہ جاگیریں زمینداریاں ختم ہو گئی. اچھا اس میں جہاں تک میری رائے ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس بات میں کچھ وزن ہو, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کانگریس نے کوئی ریزولوشن پاس کیا تھا تو اس میں بھی اس کا امکان ہے کہ عوام کی بہبود سے زیادہ مسلمانوں کی مخالفت پیش نظر ہو, اس لیے کہ پورے ہندوستان میں جاگیردار تو مسلمان تھا, ہندو تو جاگیردار تھا ہی نہیں, اس لیے کہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی, 800 برس حکومت کی تھی, تو جاگیردار تو مسلمان تھے, یوپی کے سارے جاگیردار مسلمان, حیدرآباد دکن کے سارے جاگیردار مسلمان, مزارے سارے کے سارے ہندو, یوپی میں سارے جاگیردار مسلمان, مزارے تھے ہندو. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ جاگیرداری کے بارے میں کانگریس کا یہ موقف بھی اصل میں اینٹی مسلم سٹانس ہو, یہ بھی امکان ہے. جہاں اس کا امکان ہے, اگر نظری طور پر اس کا امکان ہے کہ یہ مسلم لیگ بنی جاگیرداروں نے بنائی اور بنائی اپنے تحفظ کے لیے, اس کا امکان ہے, امکان کی نفی میں نہیں کر رہا, لیکن دوسرا امکان بھی پیش کر رہا ہوں کہ کاؤنٹر امکان یہ بھی موجود ہے کہ خود کانگریس نے یہ جو ہے یہ تجویز اور یہ ریزولوشن پاس کیا ہو مسلمانوں کے اس دباؤ سے بچنے کے لیے کہ جاگیرداروں کے دباؤ میں ہے تمام کے تمام جو ہے ہندو مزارے پورے کے پورے ہندوستان میں. اس سے بڑھ کر میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کیسے شروع ہوئی, کن مراحل سے گزری, اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں, کیا اس میں اضافے ہوئے, یہ ایک لمبی داستان ہے. خاص طور پر علامہ اقبال کا خطبہ 1930 کا, اس کے بعد کی مسلم لیگ اور اس سے پہلے کی مسلم لیگ دو بالکل مختلف چیزیں. اس سے پہلے کی مسلم لیگ صرف دفاعی تھی, مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنے کی کوشش. اس کے بعد کے مسلم لیگ میں احیائی جذبہ پیدا ہوا, اسلام کا احیاء, اسلام کو ہم دوبارہ ایک حقیقت کی حیثیت سے, ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ موقف جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیے, اور میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل جو اس رائے کے حامل لوگوں کے خلاف جاتی ہے, سب سے بڑی دلیل, پاکستان کی تحریک کے دو عظیم ترین لیڈر, مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان اقبال, مؤسس پاکستان, معمار پاکستان, بانی پاکستان جناح, دونوں نہ زمیندار تھے نہ جاگیردار تھے, یہ تو دونوں وکیل تھے, غریب لوگ تھے. علامہ اقبال تو خیر پوری زندگی اپنی عسرت میں گزار کر گئے, انہیں کوئی زیادہ فارغ البالی کبھی بھی پوری زندگی نصیب نہیں ہوئی, اس لیے کہ پیشہ اختیار کر لیا تھا وکالت کا, جس سے ان کو کبھی مناسبت تھی نہیں, وہ تو کسی یونیورسٹی میں ہوتے پڑھاتے, وہاں پہ وہ چمکتے پوری دنیا کی سطح کے اوپر, ہورائزن کے اوپر, ایک فلسفی کی حیثیت سے. ڈاکٹر رادھا کرشنن سے کم تو نہ ہوتے, وہ آگے ہی ہوتے, برٹرنڈ رسل کے مقابلے کی شخصیت ہوتے. یہ تینوں شخصیتیں تقریباً ہم اثر ہیں. برٹرنڈ رسل ایک ملحد فلسفی, رادھا کرشنن ایک آئیڈیلسٹ مذہبی فلسفی, اور علامہ اقبال. لیکن بس اللہ کی مرضی, علامہ کی عمر ہوئی 61 برس اور ان دونوں کی ہو گئی 90 سے اوپر, تو وہ تو تاریخ پر, تاریخ فلسفہ پر جو ہے وہ اپنے نقوش سب کر کے گئے. علامہ اقبال کا کوئی خاص نقش نہیں سب ہو سکا, اس لیے بھی کہ انہوں نے وہ پروفیشن اختیار نہیں کیا. ٹیچنگ پروفیشن, کسی یونیورسٹی کے چیئرمین ہوتے, کسی ڈپارٹمنٹ کے, پھر پروفیسر ایمیریٹس ہوتے, پھر ان کا سارا جو ہے پڑھنا پڑھانا, لکھنا لکھانا, شاگردوں کی ایک کھیپ تیار کی ہوتی. بہرحال وہ تو غریب آدمی تھے, بس وہ بمشکل گزارا جسے کہتے ہیں. لیکن قائد اعظم بھی بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, باقی سیلف میڈ تھے. ان کی وکالت جو ہے اتنی چمکی ہے بامبے میں کہ وہ بہت بڑے سرمایہ دار بھی بن گئے. یہ زمیندار تو نہیں تھے, جاگیردار تو نہیں تھے. اس حوالے سے اس دعوے کی میں نفی کر رہا ہوں. لہذا پاکستان بننے کے فوراً بعد اصل میں کوشش ہونی چاہیے تھی کہ یہاں جاگیرداری ختم ہو جاتی. کہتے یہ ہے کہ نواب زیادہ لیاقت علی خان اس کے لیے ذہنت تیار تھے اور اقدام کرنا چاہتے تھے. یہ بات اصل میں میں خود تو اس کی تحقیق نہیں کر سکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو لیاقت علی خان کے قتل میں بھی یہ چیز شامل ہو کہ زمینداروں اور جاگیرداروں نے, بیوروکریسی جو تھی وقت کی, اس کے ساتھ مل کر انہیں قتل کرایا. ہو سکتا ہے, یہ بھی امکانات میں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران کے ایک بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے یعنی دانشور ہیں, ڈاکٹر حسین نصر. ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے جماعت اسلامی پر, مولانا مودودی کے تھاٹ پر. اس میں میرا بھی ذکر ہے, میری کتاب کے بھی بہت سے حوالے دیے انہوں نے. ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ لیاقت علی خان چاہتے تھے سبھی جاگیرداری کا خاتمہ, لیکن کچھ مذہبی شخصیات آڑے آ گئے. واللہ اعلم, یہ میں صرف ان کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں, میری اپنی ذاتی تحقیق اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے نظر آتی ہے کہ لیاقت علی خان نے جو انٹرم گورنمنٹ کے وزیر مالیات ہونے کے اعتبار سے جو بجٹ پیش کیا تھا, اسے پوری دنیا میں غریب آدمی کا بجٹ قرار دیا گیا, پور مینز بجٹ. اور کانگریس نے اس کے اوپر شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ اصل میں ہمارے جو سرمایہ دار ہندو ہیں ان کی کمر توڑنے کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ لیاقت علی خان نے بنایا ہے. تو اگر وہ عوام دوستی اور غربا کی سرپرستی جو ہے اگر لیاقت علی خان کے ذہن اور مزاج میں تھی, تو عین ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو کہ وہ واقعتاً یہاں جاگیرداری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو اور ان کے قتل میں بھی یہ چیز ایک محرک کی حیثیت سے شامل ہو گئی ہو. واللہ عالم, میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ ایک مسئلہ بہت تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ ہے. پاکستان میں ایک ہی وقت میں ارلی 50s مسئلہ ملکیت زمین پر دو کتابیں آئیں, دونوں کا نام مسئلہ ملکیت زمین, جنہوں نے زمینداری اور مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا. اور بدقسمتی سے ایک کتاب تھی مولانا سید ابو العالی مودودی کی, اور دوسری کتاب کس کی تھی؟ بشیر الدین محمود احمد قادیانی, دونوں نے یہ بات لکھی. گویا کہ جاگیرداری اور زمینداری کو اور ایک مذہبی طور پر جو ہے قدم مل گیا زمانے کا, قدم زمانے کی جگہ مل گئی. چنانچہ مجھے معلوم ہے اس زمانے میں, ابھی میں تو طالب علم تھا, میاں عبدالحق صاحب ہوتے تھے مٹگوبری کے علاقے سے جو ایم پی اے ہوتے تھے, انہوں نے بڑی تعداد میں مولانا مودودی کی یہ کتاب مسئلہ ملکیت زمین خرید کر اور تمام اسمبلی کے ممبروں کو ان کو دی تھی. کہ جاگیرداروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب یہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, ہماری زمینوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر مذہب کی طرف سے انہیں سپورٹ مل گئی کہ جاگیرداری تو جائز ہے, ملکیت زمین جو ہے اس کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک شخص جو ہے 10 مربع سے زیادہ کا مالک نہیں ہو سکتا یا 1 مربع سے زیادہ کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں جو ہے بنیادی طور پر ان میں کچھ حقیقت کا دخل ہے. لیکن اگر عشری زمینیں ہیں تو ملکیتی زمینیں ہیں, اگر عشری نہیں ہے تو پھر ملکیت کا سوال ہی نہیں, پھر اس کی تحدید کا سوال نہیں, پھر تو ایک بندوبست اراضی ہے. پہلے ایک اور شکل میں ہو رہا تھا, آج ایک اور شکل میں ہو سکتا ہے. بہرحال بدقسمتی سے یہ تاریخ میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں 3 دفعہ نام نہاد سو کالڈ ایگریرین ریفارمز ہوئی, لیکن تینوں کا حاصل ہے جو سنار وہ ہلکا سا ہتھوڑی ہوتی ہے, ہتھوڑی اتنی چلنی چاہیے اسے, وہ کھٹ کھٹ کرتا ہے سونے کے اوپر لگائی ہے چوٹ آخر سے, تو یہ کھٹ کھٹ ہوئی ہے سنار کی. لوہار کا ہتھوڑا ابھی پڑا ہی نہیں, جوں کی جوں جاگیرداری برقرار انٹیکٹ ہے, ان کی حکومتیں, ان کی اپنی جو ہے جیلیں ہیں, ان کے اپنے سارا نظام عدالت ہے, ان میں جس کو چاہیں جیل میں ٹھونس دیں, جو چاہیں کریں, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے سردار جو ہیں جو قبائل کے ہیں بلوچستان میں اور سندھ کے اندر اور ہمارے جو بھی ہمارا سرائے کی علاقہ ہے اوپر خوانین سرحد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب کیا ہے. لہذا ان کی صحت پر ابھی کوئی برا اثر نہیں پڑا. اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے. یہ تین بار کی جو کھٹ کھٹ ہوئی ہے ان میں سے ایک بار ایک کا موقع ایسا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو مخلص آدمی ہوتا تو اسے موقع مل گیا تھا کہ جاگیرداری کی جڑ یہاں سے کاٹ دے اور پھر وہ اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگا کر آیا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس نے بھی ثابت کیا کہ وہ بھی ایک فیوڈل لارڈ ہے, بس اپنی زمینداری اور اپنی جو فیوڈل سکن ہے اپنی جاگیردارانہ کھلڑی سے باہر نہیں آ سکا. اب اس کا حل کیا ہے؟ آج کچھ منٹ زیادہ میں آپ کے لے لوں گا تاکہ بات پوری ہو جائے. پہلا حل تو یہ ہے کہ اگر محقق علماء ہمارے, ہم کچھ انہیں آمادہ کریں کہ بھائی سر جوڑ کر بیٹھو, طے کرو کہ پاکستان کی اراضی اشری ہے یا فرانی. آخر اگر قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں, تو پاکستان میں کہاں سے پیدا ہو گئی اشری زمینیں؟ اس حوالے سے مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ علماء نکلیں گے اس میدان میں جب انہیں بتایا جائے کہ اب اس کے اندر مصالح مرسلہ جس کو کہتے ہیں, استحسان کہتے ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان معاملات کے اوپر یہ نہ دیکھیے کہ ہماری ایک بہت بڑی شخصیت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ بات لکھ دی, اب اگر ہم اختلاف کریں گے تو گویا کہ وہ اپنے ہی ایک حلقے کے خلاف ہماری بات چلی جائے گی, تو اس کی بجائے گروہ پرستی اور حلقہ پرستی کی بجائے حق پرستی کا ثبوت دیں اور اس بات کو لائیں. اس کی ایک نئی مثال موجود ہے, لاہور میں غالباً ابھی تک بقید حیات ہے بہت بڑے مفتی صاحب, ان کے ایک نوجوان بیٹے تھے جو میرے پاس آتے جاتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ایک حادثے میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کے نزدیک پاکستان کی اراضی جو ہے وہ خراجی ہیں, اشری نہیں. لیکن میرے کہنے پر ہمارے ایک ساتھی نے انہیں جب دار الافتاء جو ان کا تھا اس کے اندر فتویٰ بھیج دیا, استفتاء بھیج دیا, تو تحریری طور پر انہوں نے اپنی وہ رائے نہیں لکھی بلکہ اپنے کسی شاگرد کے دستخط سے وہ مفتی شفیع صاحب والی رائے لکھ کر بھیج دی کہ نہیں یہ اشری ہے. میرے نزدیک اس کے اندر اصل دخل یہی ہے کہ ہم علماء کا آپس کا اختلاف اگر ہوا تو جو ہمارا مقام ہے, احترام ہے, وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ میرے نزدیک یہ سوچ صحیح نہیں ہے. احترام زیادہ ہوگا اس بات کا کہ اگر جو محقق ہو اور جو واقعتاً تحقیق کرے اور اس میں اپنی رائے کو ظاہر کرے. اختلاف اگر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ سے کیا تھا تو آج کیوں نہیں اختلاف ہو سکتا؟ اگر تو یہ طے ہو جائے کہ یہ خراجی زمینیں ہیں تب تو مسئلہ ہی ختم, کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں. پورا بندوبست اراضی کیجئے, طے کر لیجئے 12.5 ایکڑ ہو یا ایک مربع ہو, ہر کاشتکار کو اتنی زمین دے دی جائے تاکہ وہ اس میں عمدگی کے ساتھ پوری محنت کر کے جو ہے زمین سے اس کی اقوات حاصل کرے, نکالے اس کی غذائیں, تاکہ پھر یہ کہ لوگوں کے لیے بہبود ہو. اس کا ایک نظام بنا کر بہرحال جو بھی جن لوگوں کے پاس پہلے زمینیں ہیں ان پر بھی اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے, انہیں بھی زمینیں دی جائیں. نمبر دو یہ کہ کوئی کمپنسیشن کی شکل بھی ہو سکتی ہے, چاہے منہ مانگی دام نہ دیے جائیں لیکن کسی درجے میں کمپنسیشن, یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارا معاملہ ایک بالکل نیا بندوبست اراضی اور بڑی بنیادی قسم کی زرعی اصلاحات ہو سکتی ہیں اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ زمینیں اشری نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ رائے یہی بنتی کہ نہیں اشری ہے تو بھی شریعت کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام, امام مالک کے نزدیک مزارعت حرام, امام شافعی کے نزدیک صرف باغ کے تحت اگر زمین ہے تو مزارعت ہو سکتی ہے, کھلے کھیت میں نہیں, حرام. اگر مزارعت حرام ہے, مزارعت ختم کر دی جائے تو جاگیرداری خود بخود ختم ہو جائے گی. غیر حاضر زمینداری خود ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی آپ کے پاس زمینیں خود کاٹ کریں, خود کاٹ اکیلے نہیں کر سکتے, ملازم رکھتے پڑتے, تو ملازموں کی تنخواہیں, ملازموں کی ریمونریشن یہ اسلامی ریاست جو ہے ریگولیٹ کرے گی, ملازموں کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کرے گی. آپ ملازم رکھیے, خود کاش کیجیے, جتنی کر سکتے ہو کیجیے, باقی یہ کہ آپ کو چھوڑ دیجیے. اس کے موضوع پر جو ہے مزاریت کی حرمت کے موضوع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی تینوں متفق ہیں کہ حرام ہے. اہل سنت کے تینوں سب سے بڑے امام ہیں. البتہ احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا, اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے, قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے فتویٰ دیا کہ نہیں جائز ہے. یہ وقت کی ضرورت تھی, ملوکیت پنجے گاڑ چکی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ ملوکیت کے پنجے نکالنے مشکل تھے, ناممکن تھے. حضرت حسین بھی شہادت پیش کر چکے, اور حضرت نفس زکیہ بھی پیش کر چکے, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی پیش کر چکے, اب اس کا ہٹانا ممکن نہیں تھا. لہذا انہوں نے جو بھی مسئلہ سمجھی کہ اب جاگیرداری تو آ گئی ہے, جاگیرداری کے لیے یہ کہ کم سے کم مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے, کچھ شرطیں لگا کر کہ جس سے مزارے کے بھی کچھ حقوق کا تحفظ ہو سکے. لیکن یہ فتویٰ ہے صاحبین کا, قاضی ابو یوسف کا, امام محمد کا, امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے, امام مالک کا نہیں ہے, امام شافعی کا نہیں. اس موضوع پر ایک مارکت الآرا کتاب ہے جو ہم نے شائع کی, مولانا محمد تاسین صاحب جو مفتی محمود صاحب کے ہم سبق ہوتے تھے, اور مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کے وہ داماد, بڑے داماد تھے, ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ان کے انتقال کو, تو انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. حرف آخر ہے, حرف آخر ہے کہ مزارعت ہرگز جائز نہیں, قطعاً جائز نہیں. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے, تو اسے ایک دانہ بھی لینے کا حقدار نہیں ہے, ایک دانہ بھی, یا پھر رکھے اپنے پاس. اگر رکھے گا تین سال تک تو ویسے ملکیت ثابت ہو جائے گی. سیدھی سیدھی بات, یہ ہمارے پاس تلوار ابھی باقی ہے. یا تو شمشیر فاروقی اگر طے ہو جائے کہ یہ اشلی زمینیں ہیں ہی نہیں, تو نیا بالکل مکمل نیا بندوبست اراضی, کسی کے باپ کی کوئی ملکیت یہاں ایک انچ زمین نہیں ہے, یہ سب اراضی حوضہ ہیں یا اراضی خراجی ہیں. اور اگر نہیں چلیے فرض کیجیے, تو پھر یہ ہے, یہ شمشیر جو ہے امامین کی, امام ابو حنیفہ جو کہ اصحاب قیاس میں ٹاپ پر ہیں, امام اعظم امام ابو حنیفہ, اور جو اصحاب الحدیث ہیں ان میں ٹاپ پر ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الحجرہ, امام مدینہ, دونوں کی رائے. اس حوالے سے یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر مزارعت کی حرمت کا قانون یہاں پہ نافذ کر دیا جائے, ایبسنٹی لینڈ لارڈ آج ختم ہو جائے گی, جاگیرداری کے خود ہی دانت ٹوٹ جائیں گے, وہ خود ہی زمینیں چلیے چاہے بیچ دیں گے, انہیں پونے بیچیں گے, پوری کاشت نہیں کر سکتے, بیچیں گے اور لوگ لے سکتے لے لیں گے, تو یہ خود بخود ایک جو ہے اصلاح کا راستہ نکل آئے گا. اس ضمن میں میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک آپ کو دیا ہوا حوالہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر, مزارعت کے موضوع پر, چونکہ ہمارے جو حنفی مفتی حضرات ہیں, علماء ہیں, وہ تو صاحبین پر فتویٰ ہے, صاحبین کا قول, مفتی بھی قول جو ہے صاحبین کا ہے, قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا. لیکن ہمارے اس دور میں پہلے بھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا تھا کہ اگرچہ ہم مصلحت الفتویٰ دے رہے ہیں صاحبین کی رائے پر, لیکن دلائل امام صاحب کے, امام ابو حنیفہ کے زیادہ قوی ہیں. یہ ملا علی قاری کا قول انہوں نے مجھے سنایا. دوسرا انہوں نے اعلاء السنن کتاب ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں جلد کا حوالہ بھی ہے, جلد 17 ہے, صفحہ 39 ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے پوری بحث کر کے مزارعت کی. فقط ظہر لکا من ھذا التفصیل, آپ لوگوں کو اس پوری تفصیلی بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی, ان مذہب ابی حنیفہ فی الباب ہوا اقبل مذاہب, کہ اس باب میں جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور مذہب ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے, عقلن و نقلن, عقلن بھی نقلن بھی, عقلن بھی اور قرآن و حدیث کی روح سے بھی. وانما افضل حنفیت بمذہب صاحبہ, اور یہ جو فتویٰ دیا حنفی علماء مفتیوں نے صاحبین کے مسلک پر, لأنه ارفق للناس, وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, لا لأنه اقوى من حیث الدلیل, اس لیے نہیں کہ وہ دلیل کی روح سے زیادہ قوی. تو آج کے علماء کو بتانے کی ضرورت ہے, آج ارفق للناس یہ ہے کہ یہ زمینداری ختم کی جائے, اب وہ ملوکیت کا دور ختم ہو چکا ہے، عوامی دور آ چکا ہے، آج کے مصالح مرسلہ کچھ اور ہیں، آج کا استحسان کا فلسفہ کچھ اور ہوگا۔ اس حوالے سے یہ اہم ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب ہم نے شائع کی ہے اس پر ہم اس کو شائع بھی کر دیں گے اس حوالے کو بھی۔ ایک اور یہ ہے کہ ہمارا جو یہ پرچہ نظائے خلافت نکل رہا ہے، میں ایک دو شماروں سے دیکھ رہا ہوں، خوشی ہو رہی ہے، اس کا معیار بہت بہتر ہو گیا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں نوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس میں ایک صاحب کے انگریزی مضامین شائع ہونے شروع ہوئے ہیں، عابد اللہ جان، یہ کوئی سرحد کے ہیں، یہ پہلے انگریزی جو دوسرے روزنامے ہیں نیوز اور نیشن وغیرہ میں لکھتے تھے، لیکن چونکہ مذہبی کمٹمنٹ ہے خاصی گہری، اور وہاں جو ہے معاملہ ہمارے یہاں کا جو انگلش پریس ہے اس پر ملحدین جو ہے مادہ پرست اور مغرب پرست ذہن جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، لہذا ان کو زیادہ وہاں پر پذیرائی نہیں ملی۔ تو پھر انہوں نے فرنٹیئر پوسٹ میں لکھنا شروع کیا تھا، وہ ایک حادثے سے بند ہو گیا، اب وہ ہمارے یہاں مضمون لکھ رہے ہیں۔ تو اس پرچے میں ان کا ایک مضمون بہت عمدہ آیا ہے افغانستان کے بارے میں، وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں انگریزی میں۔ باقی ہماری افغانستان کے دورے کی رپورٹ جو ہے اس کی بھی پہلی قسط اس میں آ گئی ہے، اور بھی کئی اہم چیزیں ہیں، ندائے خلافت کا تازہ شمارہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔